بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ وعظ ہے. اس وعظ کا عنوان ہے اسلامی مملکت کی قدر و قیمت, اور یہ وعظ ہمارے حضرت کا مسجد اشرف گلشن اقبال بلاک 2 کراچی میں 14 اگست 1991 کو ہوا, اور اس کے مرتب فرمانے والے ہمارے حضرت مرشد ثانی سید اشرف جمیل میر صاحب صدیق وقت قلندر زمانہ خلیفہ و مجاز بیت ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے احقر یعنی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ سے فرمایا کہ اس پر وی آئی پی لکھ دو, اس کیسٹ کی بہت حفاظت کرنا, اس میں میرے دل کے درد کی آواز ہے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احقر عرض کرتا ہے کہ مسجد کے بیان کے بعد خانقاہ میں جو مجلس ہوئی اس پوری مجلس میں حضرت والا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. اچھا, یہ مولانا سہیل صاحب نے لکھا ہے یہ نوٹ. اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کے میں سنا رہا ہوں جو خاص 14 اگست اور پاکستان کی آزادی سے متعلق ہے. ارشاد فرمایا کہ آج چونکہ 14 اگست ہے اور پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, اس لیے میں کچھ باتیں قیام پاکستان سے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا قیام بڑے بڑے اولیاء اللہ کی تمنا تھی, خاص کر حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تمنا تھی کہ ایک الگ اسلامی ریاست ہو جہاں مسلمان ہندوؤں اور کافروں کے تابع نہ ہوں. یہ سب کتابوں میں چھپا ہوا ہے. حکیم الامت فرماتے تھے کہ جب میری ریل ریاست رامپور سے گزرتی ہے اور اذان کی آواز سنائی دیتی ہے اور آزادی سے رہتے ہوئے مسلمان نظر آتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. حالانکہ مسلمانوں کی یہ ریاست نام کی تھی, کام کی نہیں تھی, لیکن فرمایا کہ وہاں چند اسلامی شاعر دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے, اور فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سلطنت قائم ہو جو ہندوؤں کے ساتھ مخلوط نہ ہو. کیونکہ مان لیجئے کہ اگر کہیں 9000 افراد کی بستی ہے جس میں 6000 ہندو ہیں اور 3000 مسلمان ہیں, تو جب یہ مخلوط حکومت بنائیں گے اور اسمبلی میں کسی معاملے پر ووٹنگ ہوگی تو ہمیشہ مسلمان ذلیل اور مغلوب رہیں گے, کیونکہ 6000 ووٹ کافروں کو جائیں گے 3000 مسلمانوں کو. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یا نہیں کہ ووٹنگ میں کافروں کی تعداد یقیناً زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے مسلمان ہر معاملے میں ہندوؤں سے مغلوب رہیں گے اور دین کے کسی بھی حکم کا نفاذ نہیں ہوگا اور ان کے دین میں دن بدن زوال آتا جائے گا, یہاں تک کہ اگلی نسلوں میں اسلام ہی اجنبی ہو جائے گا. اب اسی سے جمہوریت کے نظام کی خرابی بھی سمجھ لیجئے. یہ جمہوریت اور الیکشن جو یورپ سے ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی لعنت ہے, اس میں کبھی بھی حق نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل حق کا غلبہ نہ ہو جائے. فرض کیجئے کہ کسی بستی میں 1000 شرابی کبابی بدکار رہتے ہیں اور 100 آدمی پکے نمازی اور ولی اللہ ہیں, جب الیکشن ہوگا تو بتائیے کون جیتے گا, کس کی حکومت قائم ہوگی. اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر بیان القرآن میں قرآن پاک کی دلیل سے جمہوریت کو باطل قرار دیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان سے یعنی صحابہ سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے, پھر مشورہ لینے کے بعد جب آپ ایک جانب رائے پختہ کر لیں, خواہ ان کے مشورے کے موافق ہو یا مخالف, سو خدا تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کام کو کر ڈالا کیجئے. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. یعنی آپ مشورہ تو لیں گے مگر فیصلہ آپ ہی کا ہوگا, جمہوریت کا نہیں ہوگا, چاہے جمہوریت اس کے حق میں ہو یا مخالف. حکیم الامت نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے، الیکشن باطل ہے، جو صحیح لوگ ہوں ان کو حکومت ملنی چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ اگر کسی ملک میں غنڈے زیادہ رہتے ہوں، بے نمازی زیادہ رہتے ہوں، تو بس غنڈے کو وزیر اعظم بنا دو۔ تو حکیم الامت میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی کہ ایک الگ خطہ مسلمانوں کو حاصل ہو جائے، اور حضرت نے دعا مانگی کہ اے خدا ایک ایسا خطہ عطا کر دے کہ جہاں خالص اسلام کی سلطنت ہو، اور فرمایا کہ اگرچہ کانگریس بھی انگریز سے آزادی کی کوشش کر رہی ہے لیکن کانگریس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، وہاں نہ ایمان ہے نہ عمل مقبول، گاندھی کافر ہے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہیں، اگر اس وجہ سے کہ کافر اکثریت میں ہیں کافروں کی حکومت ہو جائے اور ان کا غلبہ ہو جائے تو گاندھی کافر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن نے یہ فرمایا ہے، لہذا قانون اس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، وہ کیا قرآن اور مسلمان کو مانے گا۔ بلکہ اگر کوئی نادان شخص جا کر نہرو یا گاندھی سے کہتا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، تو نعوذ باللہ وہ قرآن پاک کو کچھ کہہ دیتا۔ اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ میں اگرچہ فاسق اور فاجر مسلمان زیادہ ہیں لیکن کلمہ ہونے کی وجہ سے ان کے پاس ایمان کی ایک آنکھ تو ہے، یہ کانے تو ہیں لیکن اندھے نہیں ہیں، ایک آنکھ والے ہیں، کم از کم قرآن پاک کو سن تو سکتے ہیں۔ آج پاکستان میں کتنا ہی فاسق حکمران ہو لیکن ہے تو مسلمان، قرآن پاک کو سن کر نعوذ باللہ قرآن پاک کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ حکیم الامت کا جملہ یاد رکھو کہ مسلم لیگ کانی ہے، ایک آنکھ سے اندھی ہے، اور کانگریس دونوں آنکھوں سے اندھی ہے، کیونکہ کانگریس کا بانی گاندھی ہے جو کافر ہے، اور مسلم لیگ کا بانی محمد علی جناح ہے جو کلمہ گو ہے اور سنی بھی ہے۔ آخر میں انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں سنی ہوں اور سنیوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہوں، اور حکیم الامت کے بھتیجے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود یہ بات بیان کی کہ میں نے محمد علی جناح کو سنیوں کے مطابق نماز سکھائی اور انہیں نماز کی پابندی کی تاکید کی، اور وہ سنیوں کی طرح نماز پڑھتے تھے، اور جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو وصیت کی کہ میں سنی ہوں اور حنفی ہوں، میری نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے، کسی اور مسلک والے کو میرا جنازہ مت پڑھانے دینا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اگر وہ کسی اور فرقے سے تعلق رکھتے تو مولانا شبیر احمد عثمانی کو نماز جنازہ پڑھانے کی ہرگز وصیت نہ کرتے، ارے بزرگوں کی دعا تھی ان کے ساتھ۔ جناح صاحب امت کا درد رکھتے تھے۔ مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں رات 12 بجے محمد علی جناح کے پاس دہلی پہنچا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جناح صاحب کے نام ایک ضروری خط تھا، وہ دینا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس وقت وہ سجدے میں پاکستان کے لیے رو رہے تھے، اور ایک مرتبہ حکیم الامت نے فرمایا کہ میں نے جناح کو خواب میں علماء کے لباس میں دیکھا ہے، ان کو حقیر مت سمجھو، اللہ جس سے چاہے کوئی بڑا کام لے لے۔ لہذا بڑے بڑے اللہ والے علماء نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کے قیام میں عظیم کردار ادا کیا۔ چنانچہ جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے جناح صاحب نے کہا کہ اگر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اور آپ حضرات میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان نہ بنتا۔ پاکستان کی بنیاد میں علماء کا بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن آج علماء کو آہستہ آہستہ فراموش کیا جا رہا ہے۔ میرے سامنے الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا، میں نے خود، ہمارے حضرت والا فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں نے خود اس میں شرکت کی، جس میں قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو ایک الگ خطہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اعظم گڑھ میں مسلم لیگ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا، اجلاس ہوا، جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام بڑے بڑے لیڈر اور علماء شامل تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حسرت موہانی صاحب، نواب زادہ لیاقت علی خان اور مسٹر جناح وغیرہ۔ میرے شیخ حکیم الامت کے عدل خلیفہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پورے اعظم گڑھ کی مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے اور بہت زیادہ سرگرم تھے. حضرت کو ایک دھن اور فکر تھی کہ پاکستان بن جائے, اور حضرت رات رات بھر سجدے میں روتے تھے کہ یا اللہ کافروں کی غلامی سے آزاد پاکستان کی ایک اسلامی سلطنت بنا دے. اور دیکھیے اعظم گڑھ کے اسی اجلاس کے لیے حضرت تہجد پڑھ کے پھول پور اعظم گڑھ سے گورکھپور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو لینے گئے ان کی تقریر کرانے کے لیے. تہجد کے وقت کار روانہ ہوئی اور دوسرے دن عشاء کے وقت حضرت ان کو لے کر آئے اور عشاء پڑھائی اور فرمایا کہ میں نے تہجد کے وضو سے عشاء کی نماز پڑھائی ہے اور سارا دن ایک قطرہ پانی کا نہیں پیا کیونکہ استنجا لگ جاتا اور کسی جگہ رکنا پڑ جاتا. حضرت چاہتے تھے کہ بس جلد مولانا کو لے کر واپس پہنچیں. پاکستان بنانے میں ہمارے اکابر نے اس طرح سے قربانیاں پیش کی ہیں. پھر اس جلسے میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے عمائدین کی تقریریں ہوئیں. میں بھی اس میں موجود تھا. اتنا بڑا جلسہ تھا کہ شاید ہندوستان میں الہ آباد کے بعد اس کا دوسرا درجہ تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اس زمانے میں دیندار لوگ کم ہیں, لہذا حکومت تو ان مسٹروں ہی کے ہاتھ میں رہے گی, لیکن اگر علماء کی رہنمائی میں رہے گی تو یہ صحیح سلامت ساحل تک پہنچ جائیں گے, اور اگر انہوں نے علماء کو نظر انداز کر دیا تو ساحل تک نہیں پہنچ سکیں گے. پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مصرع پڑھا جو آپ کو سنا رہا ہوں. عجیب و غریب مصرع ہے کہ مسٹر اور ملا میں کیا فرق ہے. فرمایا ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا, ہمیں کشتی نہیں ملتی انہیں ساحل نہیں ملتا, یعنی ان لوگوں کے پاس مادی وسائل اور اسباب ہیں اور ملا بیچارہ مسکین ہے. ہمارے پاس کشتی نہیں لیکن راستہ معلوم ہے, اور ان کے پاس کشتی ہے لیکن انہیں راستہ نہیں معلوم. کاش کہ یہ لوگ کشتی میں ہم کو بٹھا لیں اور چلانے کے لیے ہمیں دے دیں تو ان کی کشتی بھی پار لگ جائے گی. خیر اسی جلسے کی رات مجھے خواب میں بشارت دی ہو گئی. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ پاکستان بن جائے گا. اللہ والوں کے اس غلام اختر نے خواب میں دیکھا کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پر سورہ انفال نازل ہو رہی ہے اور حضرت بے چینی سے کروٹیں لے رہے ہیں. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ بے چین کیوں ہیں, کیا آپ کے اوپر سورہ انفال کا نزول ہو رہا ہے؟ میں نے اس وقت تک سورہ انفال کی تفسیر نہیں پڑھی تھی, میں سورہ انفال کے مضامین کو جانتا بھی نہ تھا. تو جب میں نیند سے بیدار ہوا تو حضرت کو خواب سنا کر پوچھا کہ آپ کیوں اتنے بے چین تھے اور سورہ انفال کے نزول کی تعبیر کیا ہے؟ تو میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر دی کہ اب انشاءاللہ تعالی پاکستان بن جائے گا, کیونکہ سورہ انفال میں فتوحات اور مال غنیمت کا تذکرہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پاکستان کے جتنے حکمران اور وزیر اعظم ہوئے ہیں سب فاسق و فاجر ہوئے ہیں, مولویوں کو حکومت نہیں دی, لہذا ان شرابیوں سے اچھے تو ہمارے ہندوستان کے ہندو لوگ ہیں. تو اس کا جواب سن لو کہ بیت اللہ کے اندر ایک کانگریسی شخص نے شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے مسلمان فاسق اور نافرمان وزیروں اور صدروں سے تو ہمارے ہندوستان کے کافر صدر اور وزیر اچھے ہیں. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کعبے میں قرآن پاک کی آیت سے اس کو جواب دیا, فرمایا وَلَعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, مومن بندہ چاہے کتنا ہی گناہگار ہو مشرق اور کافر سے افضل اور بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ, اگرچہ تم کو وہ مشرق اور کافر اچھا لگتا ہو. اور وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فرماتے ہوئے اس معترض کے سینے پر انگلی رکھ دی. اس میں اشارہ تھا کہ تم کو کافر اچھا لگتا ہے تو تمہارا یہ عمل قرآن کے خلاف ہے. اور فرمایا کہ تم کافروں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لاتے ہو. مسلمان کتنا ہی شرابی کبابی گناہگار اور بدکار ہو کوئی بھی گناہ نہ چھوڑے, لیکن جب تک اس کے دل میں کلمہ ہے وہ کروڑوں کروڑوں کافروں سے افضل ہے. ساری دنیا کے کافروں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ایک گناہگار مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو رکھ دو تو مسلمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا. چاہے گناہوں کی تھوڑی سی سزا پا جائے لیکن کافر کو دائمی سزا ہے. کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور مسلمانوں کے لیے دائمی سزا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آخر میں اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں. فرمایا کہ اب میں ایک اشکال کا جواب دیتا ہوں. فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں سڑک پر ایک رسی بھی ڈال دو تو وہ بھی چوری ہو جاتی ہے, اور لندن میں کیا ایمانداری ہے, واہ واہ, ارے وہاں فٹ پاتھ پر اخبار رکھے رہتے ہیں اور کوئی آدمی نگران نہیں ہوتا, جو اخبار اٹھاتا ہے اس کے پیسے وہیں رکھ دیتا ہے, اور یہاں اگر کوئی اس طرح اخبار رکھ دے تو لوٹ مار مچ جائے. میں کہتا ہوں کہ سنیے, جو ہاتھی کا پاخانہ کھاتا ہے مرغی کی بیٹ سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ کفار چھوٹی چوری کو اپنی توہین سمجھتے ہیں, کیونکہ جو بڑے چور ہوتے ہیں وہ دو چار روپے چوری نہیں کرتے, وہ ڈاکہ مارتے ہیں, کروڑوں پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتے ہیں. ایک مرتبہ امریکہ میں تھوڑی دیر کے لیے بجلی فیل ہو گئی تو لاکھوں زنا ہو گئے, لاکھوں ڈاکے پڑ گئے. یہاں پاکستان سے ایک جوان جوہری سونے کی دکان کرنے والا امریکہ گیا ہوا تھا, وہاں سونے کے زیورات لے کر جا رہا تھا کسی کو دکھانے کے لیے. راستے میں ڈاکوؤں نے گولی مار دی اور زیورات لے گئے. میں خود مرحوم کے ہاں تعزیت کے لیے گیا. ایک شخص نے امریکہ سے خط لکھا, وہ میرے شیخ کے خلیفہ بھی ہیں, کہ میں حیدرآباد دکن انڈیا سے یہاں امریکہ آیا ہوا ہوں, یہاں میرے چھوٹے چھوٹے نواسے نواسی ہیں. تو میری نواسی 5 سال کی بچی نے کہا کہ نانا جان ذرا ابا ہم کو مار کر تو دیکھیں, میں ابھی 99 پر فون کر دوں گی, پولیس آئے گی اور ابا کو گرفتار کر کے لے جائے گی. پھر انہی کے خاندان میں سے ایک 11 سال کی لڑکی نے 99 پر فون کر کے اپنے ابا کو گرفتار کرا دیا, اور وہ خط میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے ابا جان ابھی تک جیل میں ہیں. 11 سال کی بچی نے ابا کو جیل میں ڈلوایا ہوا ہے, اور ابا کا جرم کیا ہے, یہی کہ وہ مجھ کو باہر لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کرنے نہیں دیتا. کہتا ہے کہ تم کالج کے لڑکوں سے کیوں ملتی ہو. اے امریکہ جانے والوں, ذرا اپنی جان پر اور اپنی اولاد پر رحم کرو. بس ایک اور بات کا جواب دیتا ہوں پھر تقریر ختم. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پاکستان بنے ہوئے اتنا زمانہ ہو گیا لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا. معلوم نہیں کہ اسلامی مملکت ہے بھی یا نہیں. اسی طرح بعض لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی ایک انچ بھی زمین کی حفاظت میں اگر جان چلی گئی تو اس پر شہادت ملے گی یا نہیں. مجھے ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہے, اور میں ایسا جواب دوں گا کہ انشاءاللہ تعالی ساری دنیا کے علماء کو ماننا پڑے گا. مولانا شبیر علی صاحب مرحوم حکیم الامت کے سگے بھتیجے خانقاہ تھانہ بھون کے محتمم نے مجھ سے خود فرمایا کہ بڑے ابا حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض نادان اہل علم سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں مسلمان حکمران ہو, مسلمان فرما روا ہو, لیکن وہاں اسلامی قانون نافذ نہ ہو تو وہ اسلامی مملکت نہیں ہے, اور نعوذ باللہ اس ملک کو کافروں کو دے دو, یعنی اگر کافر اس پر قبضہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ اسلامی سلطنت نہیں ہے. اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سن لو, اسلامی مملکت کی تعریف کیا ہے. کاش حضرت کی بیان فرمودہ اس شرعی تعریف کو اخبارات میں بھی شائع کیا جائے, کتابوں میں بھی شائع کیا جائے. فرماتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کی تعریف یہ ہے کہ جس ملک کا حکمران مسلمان ہو اور وہ اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو, چاہے وہ کتنا ہی گناہگار ہو, تو وہ ملک اسلامی قانون کے مطابق اسلامی ملک ہے اور اسلامی مملکت ہے, چاہے وہ مسلمان فرما روا, مسلمان امیر المؤمنین یا سلطان, بڑی حکومتوں سے ڈر کر یا اپنے ملک کی بغاوتوں سے ڈر کر یا اپنی ایمانی کمزوری یا بشری کمزوری کی وجہ سے اسلامی قانون نافذ نہ کر سکتا ہو, لیکن اس کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہے, تو اسی قدرت کی بنا پر وہ مملکت اور سلطنت شریعت کی روح سے اسلامی سلطنت کہلائے گی. پاکستان میں آج تک جتنے حکمران آئے سب کو قدرت حاصل تھی کہ وہ اسلامی قانون نافذ کریں, لہذا پاکستان اسلامی مملکت ہے. اس لیے اگر اس کی ایک انچ زمین کی حفاظت کے لیے کوئی بھی شخص جان دے گا تو وہ شہید ہوگا. لہذا پاکستان کی حفاظت ہم پر فرض ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے نقصان سے جو خوش ہو, ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان اور دین کس درجے کا ہے, اور اگر پاکستان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جائے اور کوئی اس پر خوشی منائے تو اس شخص کے دین میں بھی شک ہے. ایسے لوگوں کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایسے نالائقوں کو ہدایت عطا فرمائے. بھائی یہ فکر ہونا کہ اسلامی قانون نافذ ہو جائے بہت مبارک ہے, ایسا ہو جائے تو سبحان اللہ, ہم تو سجدہ شکر بجا لائیں گے, لیکن ایک اسلامی ریاست ہونے کے باوجود پاکستان کی غیبت کرنا, اس کی اہانت کرنا, اس کے ٹوٹنے پر خوشی منانا اور پاکستان کے لیے یہ تمنا کرنا کہ اس کو نعوذ باللہ ہندو لے جائیں سخت جرم ہے۔ جب اسلامی سلطنت کی ایک انچ زمین کی حفاظت پر جان دینا خون بہانا شہادت ہے تو یہ ظالم جو پاکستان کے ٹوٹنے پر خوش ہو اور خدا کے ہاں کتنا بڑا جرم ہے، خدا کے ہاں کتنا بڑا مجرم ہے۔ لہذا اگر ایسے خیالات آئیں تو توبہ کرو کہ اے اللہ ہم ہندوؤں کی غلامی سے پناہ چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش بن جانے کے بعد جب ڈھاکہ گیا تو میں مسجد میں یہ روایت پیش کر رہا ہوں کہ وہاں کے ایک عالم مولانا عبد المجید صاحب محدث لال باغ نے کہا کہ ہم پوری زندگی میں اتنا نہیں روئے جتنا مشرقی پاکستان کے الگ ہونے پر روئے، کہ آہ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا لیکن ہندو پھر بھی اپنے مقصد میں نامراد رہے۔ آخر وہاں کے حکمران مسلمان ہی تو ہیں۔ ہندو سمجھتے تھے کہ بس اب سب بنگالی ہمارے غلام بن جائیں گے، لیکن آج بھی بنگلہ دیش میں ایمانی طاقت ہے اور ہندوؤں سے ان کو بغض اور نفرت ہے۔ واقعی پاکستان کے بارے میں لوگوں کے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ جب میں نے بعض لوگوں کو اسلامی سلطنت کی تاریخ بتائی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پاکستان سے متعلق اتنے شک پیدا ہو گئے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ یہاں رہنے سے کیا فائدہ، پاکستان بننے سے کیا فائدہ ہوا، اور جب قانون ہی اسلامی نہیں ہے تو پھر بیکار ہم لوگ یہاں آئے۔ آج انہوں نے کہا کہ ہماری اصلاح ہو گئی کہ ہم بیکار نہیں آئے، اسلامی سلطنت میں ہماری حیات اور اسلامی سلطنت میں ہماری موت ہوگی انشاءاللہ۔ ہم یہاں کی موت کو کفرستان کے مقابلے میں کروڑہا درجہ عزیز رکھتے ہیں۔ کیا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہاں سب فاسق فاجر حکمران ہیں، پھر بھی کیوں فرمایا کہ میں ہندوستان کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ میں نے حضرت سے جملہ خود سنا، میرے اور حضرت کے درمیان کوئی راوی نہیں ہے، اور جب حضرت کراچی سے بمبئی گئے تو فرمایا کہاں کراچی کی رونق اور نور اور کہاں یہ بمبئی، دیکھو ہر طرف سیاہ سیاہ کالا کالا نظر آتا ہے جیسے بھڑموجے کی دکان جہاں چنا بھونا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ پاکستان کی اس بے دینی سے تو اچھا ہے کہ ہندو یہاں آ کر قبضہ کر لیں، یعنی ہم ہندوؤں کے غلام بن جائیں، اور یہ بات کہنے والے صاحب دیندار اور عبادت گزار بنے ہوئے ہیں، اشراق و عوابین پڑھتے ہیں، کیا کہیں، بس خدا نہ کرے ایسا دن کبھی آئے کہ ہم ہندوؤں کے یا کسی غیر مسلم کے غلام ہو جائیں۔ یہاں جیسے بھی ہیں آزاد ہیں، ہماری ایک عزت ہے، ہم ممبر پر وزیر اعظم کو کہہ تو سکتے ہیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو، خط تو لکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے علماء علی الاعلان کہتے ہیں، روزانہ اخباروں میں بیان آ رہا ہے کہ اسلام نافذ کرو، ذرا ہندوستان میں ایک دن بیان دے دیں کہ اسلامی قانون نافذ کرو۔ ہماری اکثریت ہے، ہم مسلمان اتنے زیادہ ہیں، ہمارے لیے الگ قانون بناؤ، کہہ کے دیکھ لیں، پھر دیکھنا کہ انڈیا کی گورنمنٹ مولویوں کو کیسے گرفتار کرتی ہے۔ تو جب میں نے اسلامی حکومت کی وضاحت کی تو سننے والوں نے کہا کہ آج ہمارا یہ شک دور ہو گیا، ورنہ ہم پاکستان کو اسلامی سلطنت نہیں سمجھتے تھے، ہم یہاں آنے پر پچھتا رہے تھے، لیکن اب معلوم ہو گیا کہ پاکستان اسلامی سلطنت ہے، کیونکہ شریعت کی روح سے مسلمان حکمرانوں کو اسلامی قانون نافذ کرنے کی قدرت ہونی چاہیے، اور قدرت موجود ہے، لیکن اپنی نالائقی، ایمانی کمزوری، بشری کمزوری اور بڑی حکومتوں کے ڈر سے اسلامی قانون نافذ نہیں کرتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اختر کو ان باتوں کا علم ہے، ورنہ اگر آج اختر کو بزرگوں کی صحبت نہ ملی ہوتی تو یہ باتیں ہم کہاں سے پاتے۔ اسلامی سلطنت کی تاریخ میرے اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک راوی ہے، وہ بھی عالم تقوی والا، یعنی مولانا شبیر علی صاحب۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ حکیم الامت نے یہ تعریف کی تھی اسلامی سلطنت کی، ورنہ کہیں تحریر میں ہماری نظر سے نہیں گزرا، اب چھپ جائے گی انشاءاللہ تعالی، اس سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے، ورنہ آدمی سوچتا ہے کہ کیا کہیں صاحب، برا کیا جو یہاں آئے۔ سنیے، جنہوں نے پاکستان بننے میں اختلاف رائے کیا اور کانگریس میں ہندوؤں کے ساتھ تھے، آزادی کے بعد ہندوؤں نے انہی مسلمانوں کو پکڑنا شروع کر دیا، علماء کو گرفتار کیا اور ان پر مصیبتیں اور تکلیفیں آئیں، تب ان اکابر کو بھی احساس ہوا کہ ہندو پر اعتماد کر کے ہم سے سخت غلطی ہوئی، اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو کبھی کانگریس کا ساتھ نہ دیتے۔ شیخ الحدیث مفتی وجیح صاحب جو ٹنڈو والا یار میں موجود ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں خود اس مجلس میں موجود تھا جس میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آہ، ایک دشمن یعنی انگریز کو تو ہم نے ہندوستان سے نکال دیا، لیکن بعد میں ہندو اس سے بھی بڑا دشمن نظر آیا۔ جن ہندوؤں کے ساتھ ہم نے اتنی وفاداریاں کی، وہ سب سے بڑا بے وفا اور غدار نکلا، اور یہ ایسا کفن چور ہے کہ پہلے والے کفن چور سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے مثال کے طور پر دو کفن چوروں کا قصہ بیان فرمایا کہ ایک کفن چور تھا، وہ قبر سے مردوں کا کفن چراتا تھا، اس سے لوگ تنگ آ گئے، خدا سے دعا کی کہ اے خدا اس کو موت دے دے، یہ کفن چراتا ہے اور مردوں کو ذلیل کرتا ہے۔ وہ مر گیا اور سب لوگ خوش ہو گئے کہ جان چھوٹی، لیکن جو دوسرا کفن چور اس کا خلیفہ آیا تو وہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے نکلا کہ کفن بھی چوری کرتا تھا اور مردے کی بے حرمتی بھی کرتا تھا۔ تو سب لوگوں نے کہا رحم اللہ النباش الاول، کہ اللہ تعالیٰ پہلے کفن چور پر رحمت نازل فرمائے، پہلا کفن چور بہتر تھا، کم از کم بے حرمتی تو نہیں کرتا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ان سے بغل گیر ہوئے اور معانقہ کیا، اور ایک خاص فتنہ اعظم گڑھ میں پیدا ہو رہا تھا، اس کے خلاف کام کرنے کے لیے ان کو بلایا، لیکن شاگردوں کی کم ظرفی اور بے عقلی ہے کہ یہ لوگ بڑوں میں تفرقہ بازی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں۔ کیا کہیں، افسوس ہوتا ہے، سب ایک سلسلے کے ہیں۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس کے خلیفہ تھے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کس کے خلیفہ تھے؟ حضرت خواجہ امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ سارا ایک ہی سلسلہ ہے۔ ایک بات اور بتاتا ہوں جو کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعظم گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر فرمایا کہ مسجد بننے میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے یہاں بناؤ، کوئی کہتا ہے وہاں بناؤ، لیکن مسجد بن جانے کے بعد اس کی حفاظت سب مسلمانوں پر فرض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پاکستان بننے میں تو اختلاف تھا، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد اب ہم اس کی حفاظت کو فرض عین سمجھتے ہیں۔ مولانا مدنی نے اعلان کیا کہ اب مسجد بن گئی ہے، اب اسے گرانا جائز نہیں ہے، پاکستان بن جانے کے بعد اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرض ہے۔ دیکھیے، یہ ہے اہل حق کی شان کہ اس بات کے راوی علامہ شبلی نعمانی کے سگے بھتیجے انور نعمانی ہیں۔ آج حسینی اور اشرفی کا نعرہ لگا کر آپس میں لڑائی کرانے والے ان باتوں کو نہیں دیکھتے۔ ایک بات اور سناتا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم جو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز صحبت تھے، ذکر و اشغال کے پابند 3 بجے رات کو اٹھ کر 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ مولانا کا میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق بھی تھا۔ ایک بار انہوں نے میرے شیخ کے سامنے شبلی منزل اعظم گڑھ میں کہا کہ حضرت پنڈت جی نے یہ فرمایا ہے، پنڈت نہرو مراد تھا۔ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون سا پنڈت جی؟ کہا پنڈت نہرو۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا آپ کسی بزرگ کا ملفوظ سنا رہے ہیں؟ کہ فرمایا لفظ تو تعظیم کے لیے بولا جاتا ہے، یہ تو اللہ والوں کے کلام کے ساتھ لگایا جاتا ہے، کافر کے کلام میں تم فرمایا لگاتے ہو۔ حضرت ان پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جاؤ مولانا دوبارہ کلمہ پڑھو اور 2 نفل پڑھ کر گڑ گڑا کر توبہ کرو۔ فتاوی شامی میں ہے لو سلم علی الکافر تبجیلا یکفر، اگر کوئی کسی کافر کو اکرام کے ساتھ عزت کے ساتھ سلام کرے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ میرے شیخ کے پاس ایک ہندو ڈاکیا خط لے کر آتا تھا اور کہتا تھا آداب عرض ہے مولوی صاحب، تو حضرت فرماتے تھے کہ آداب، اور میرے کان میں کہتے تھے کہ میں پیر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آ اور میرا پیر داب، یعنی یہاں آداب کے معنی یہ ہیں، تاکہ ہندو کا اکرام لازم نہ آئے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، انگریز کے زمانے میں ان کو انگریز جج نے بیان دینے کے لیے عدالت میں بلایا، تو انہوں نے عدالت میں جج کی طرف پیٹھ کر لی اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ جج حیران ہوا کہ اس نے میری طرف پیٹھ کیوں کی ہے، اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے کافر، تجھے دیکھنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم کافر کا منہ دیکھیں۔ ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں کہ کافر جج کی طرف منہ نہیں کیا بلکہ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے اور بیان دے کر چلے گئے. اس نے بہت کہا کہ ہماری طرف منہ تو کرو, تو یہی کہتے رہے کہ نہیں, ہم کافر کو نہیں دیکھ سکتے. اور بھی باتیں ہیں اس میں, یہ واز الحمدللہ شائع ہوا ہوا ہے, ہمارے یہاں سے پہلے تقسیم بھی ہوا تھا, تو یہ ہمارے گھر پہ بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے, جس کے پاس نہ ہو وہ پڑھ لیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یحریق الماء فیتیمم بالتراب فاقول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الماء منک قریب یقول ما یدری ان الماء منک قریب یقول ما یدرینی لعلی لا ابلغه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی وقت استنجا کرتے اور مٹی سے تیمم فرما لیتے. میں عرض کرتا یا رسول اللہ پانی قریب ہے, آپ فرماتے کس چیز نے مجھ کو بتایا ہے, یعنی کیا خبر ہے, شاید اس پانی تک نہ پہنچ سکوں, یعنی پانی تک پہنچنے سے پہلے موت آ جائے. اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں صلاۃ استخارہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی سورتوں کو یاد کراتے تھے, اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے, پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس, جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو, پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو. فائدے میں لکھا ہے کہ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں, اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں, دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا, اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ کافی ہے, اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو یہ مختصر والی دعا کر لے, یعنی جلدی میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو, مگر اہم کاموں کے اندر باقاعدہ سنت کے مطابق استخارہ کرنا چاہیے. اور مختصر دعا یہ ہے اللہم اغفر لی واغفر لی. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ سونے کے قبل ہر آنکھ میں 3 سلائی سرمے کی ڈالتے تھے, اور آپ سفید کپڑے کو اور کرتے کو پسند فرماتے تھے, اور آپ کی آستین گٹے تک ہوتی تھی, اور آپ چادر یمانی کو پسند فرماتے تھے, اور کبھی بالوں کی سیاہ چادر بھی پہنتے تھے, اور ایک بار رومی جبہ تنگ آستین کا بھی پہنا ہے. اس سے تشبہ ممنوع لازم نہیں آتا کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ وہ لباس اہل روم کا خاص تھا. رومی ہونا باعتبار ساخت کے ہے, اور آپ نے سیاہ سادہ چرمی موزے چمڑے کے موزے بھی پہنے ہیں, اور ان پر وضو میں مسح بھی فرمایا ہے, اور آپ کے نعلین شریفین میں انگلیوں میں پہننے کے 2 تسمے تھے, ایک انگوٹھے اور صبابہ کے درمیان میں, اور ایک وسطی اور اس کی پاس والی کے درمیان میں, اور ایک پشت پر کا تسمہ بھی دوہرا تھا, اور آپ بالوں سے صاف کیے ہوئے چمڑے کے نعلین پہنتے تھے, اور وضو کر کے ان میں پاؤں بھی رکھ لیتے. روایت کیا اس کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کی قدر کی توفیق دے, اور اللہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ فرما دے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما, ہمیں نیک صالح اور دیندار حکمران نصیب فرما, اور ہمیں بھی اللہ نیک اور دیندار بنا دے, اللہ والا بنا دے. جیسے عوام ہوتے ہیں ویسے حکمران آتے ہیں. اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے, ہم کو بھی نیک دیندار اللہ والا بنا دے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ عدل و انصاف عطا فرما, نیک اور دیندار بنا, اللہ والا بنا, اور اس ملک میں پورا پورا 100% اسلامی نظام نافذ فرما دے. اور اللہ اس ملک سے ہر گناہ کا خاتمہ فرما دے, اللہ خصوصاً سودی معیشت کا خاتمہ 100% فرما دے, اور تمام مسلمانوں سے اللہ اس معیشت کا سودی معیشت کا خاتمہ فرما دے. حرام سے ہم کو بچا, حلال 100% حلال نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس ملک کی قدر نصیب فرما, اور اللہ اس ملک کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما, اور اللہ ہم سب کو جذب فرما لیجئے, اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے. اللہ ہم کو, ہماری اولادوں کو, اور تمام دوستوں کو, ان کی اولادوں کو, اور تمام مسلمانوں ان کی اولادوں کو, اے اللہ سب کے سب کو صاحب اقوان نسبت اللہ والا بنا دے. تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے. جن کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح دیندار اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما دے, اور جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے, اور ہم کو, ہماری اولادوں کو, اللہ سب کو نیک اللہ والا دیندار بنا دے. ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما دے, درجات قرب بے انتہا عطا فرما. ہمارے حضرت کی جو اہلیہ صاحبہ ہیں, بٹیا صاحبہ ہیں, دونوں بٹیاں بیمار ہیں, ایک تو ہسپتال میں ہیں, بہت طبیعت ناساز ہیں, اور بہو صاحبہ ان کی بھی طبیعت ناساز ہے. حضرت کا سفر بھی قریب ہے, حضرت نے بہت دعاؤں کے لیے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کے حضرت کو, حضرت کے سب گھر والوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے, اور حضرت کی جامعہ کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ جامعہ کے لیے جو رقم کی ضرورت ہے بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے قرض دے دیا تھا, اب وہ قرض ان کو ضرورت ہے اور ان کو ادا کرنا ہے واپس, تو بہت بڑی رقم ہے. اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کروا دے. اور ہماری جو مسجد انصاریہ کا مدرسہ ہے, مدرسہ بنات میں جو دروازہ بننا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام فرما دے. اے اللہ قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی النبی الکریم, برحمتک یا ارحم الراحمین.